نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الحمد لله شكر لله آج 26ویں شب ہے آپ تمام حضرات کو مبارک ہو اللہ تعالی نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ قبلہ شاہ صاحب کی مسجد میں آپ حضرات نے اعتکاف کی سعادت پائی انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب کی قاری صاحب کی اور دیگر بزرگان دین کی آپ کو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی آج کی اس نشست میں نہایت اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنی ہیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف کی سعادت تو ہے ہی اپنی جگہ لیکن یہاں کی مسجد میں اعتکاف یقیناً آپ کی زندگی کے یہ بڑے حسین ترین لمحات ہیں کہ جس میں آپ روزانہ شاہ صاحب کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور ہم سب اس عقیدے پر زندہ ہیں کہ اللہ کے ولی کی زیارت سے اور اللہ کے ولی کی نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں تو یہ تقدیر بدل اعتکاف ہے بہت ساری جگہ لوگ اعتکاف میں جاتے ہیں اعتکاف کرتے ہیں لیکن انہیں مسجد سے بھاگنے کی بھی پڑتی ہوگی کہ اب 26 ہو گئے کل 27 ہے بس دعا کرو 29 کو ہی چھٹی ہو جائے اور ویسے بھی بہت ساری مساجد میں اکثر مساجد میں الوداع تو پڑھ لی گئی ہیں لیکن آپ حضرات کے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ 29 کے چکر میں نہیں ہیں بلکہ سب کے سب 30 کے چکر میں ہیں کہ جہاں اعتکاف کا ایک اور دن ملے گا ایک اور دن قبلہ شاہ صاحب کی صحبت زیارت دعائیں نگاہ کرم سب وہ نصیب ہوں گی اس کے بعد بھی اس سلسلے کو برقرار رکھنا ہے کیونکہ جب آدمی ایسی محفلوں میں ہو تو ان محفلوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جب آدمی دوسری محفلوں میں چلا جائے تو ان محفلوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس قسم کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں چاہے وہ یہاں منعقد ہوں یا کسی اور جگہ منعقد ہوں اس میں ضرور شرکت کی کوشش کیجئے گا. پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ شریفہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. اور آخرت کا گھر انہی کا بہترین بنتا ہے جو لوگ تکبر نہ کریں اور زمین میں فتنہ فساد نہ کریں. تکبر کی جو ضد ہے وہ ہے عاجزی انکساری. جتنا بندہ عاجزی انکساری کرے گا اتنا ہی اللہ کے دربار سے، اس کے پیاروں کے دربار سے وہ پائے گا، اور جس قدر وہ اکڑے گا اسی قدر عزیزان محترم اس کا نقصان ہوگا. کیونکہ یہ آیت کریمہ 20 سپارے میں ہے، سورہ قصص میں ہے، اور اس میں قارون، فرعون، حامان ان تمام کے تذکرے چل رہے ہیں. ان سبوں نے تکبر کیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اکڑ گئے، یہاں تک کہ قارون جو 7 محفلوں میں نشستوں میں بیٹھتا تھا لیکن اس نے بھی تکبر کیا تو مارا گیا. اب تکبر بہت ساری چیزوں سے آتا ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو اسے بھی تکبر آ جاتا ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہو تو اسے بھی تکبر آ جاتا ہے، کوئی بہت خوبصورت ہو تو اسے بھی تکبر آ جاتا ہے، کسی کے پاس مال، کسی کے پاس علم، کسی کے پاس خوبصورتی، کوئی بہت اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے تو اسے بھی تکبر آ سکتا ہے، کسی کے پاس لڑکے زیادہ ہیں، اولاد میں لڑکے ہی لڑکے ہیں، اس سے بھی تکبر کر لیتا ہے وہ. تو یہ ساری چیزوں پر غور کرتے چلے جائیں تو آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ ہاں ان چیزوں سے تکبر آتا ہے. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ مال نہ کمائیں، گھر نہ بنائیں، خوبصورت نہ بنیں، بلکہ ہر جائز کام کرنا چاہیے، مال بھی جمع کریں، گھر بھی بنائیں، علم بھی حاصل کریں، لیکن تکبر نہ کریں. جہاں تکبر آئے گا تو وہ چیز جو حاصل کی گئی ہے اس کی وجہ سے اگر آ رہا ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے. اگر مال کی وجہ سے تکبر آ رہا ہے تو وہ مال صحیح نہیں ہے، یا تو اس مال کو چھوڑنا پڑے گا یا تکبر کو چھوڑنا پڑے گا. تو آسان بات تو تکبر چھوڑنا ہے، مال کو چھوڑنا تو آسان نہیں ہے. لہذا جو چیز بھی آپ کے پاس ایسی ہے کہ جس سے سمجھتے ہیں کہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اس چیز کو ہمیشہ یہ کہا جائے کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. ھذا من فضل ربی، جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وزیر آصف بن برقیہ وہ تخت لے کر آئے، جو تخت بڑا وسیع اور عریض ملکہ بلقیس کا تھا، تو جب انہوں نے تخت اپنے سامنے دیکھا پلک جھپکنے میں وہ تخت آ گیا تھا. جب انہوں نے تخت اپنے سامنے دیکھا تو دیکھیے اللہ والوں کی تعلیم کیا ہے، انہوں نے فرمایا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اگر کوئی ان کی جگہ اور ہوتا اور معاذ اللہ العیاذ باللہ دنیا دار ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ اکڑ جاتا، تکبر کرتا کہ دیکھو میں نے کیا کر دکھایا، لیکن انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگ عطا کر دیے جو آنن فانن ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ گئے۔ لہذا اب جب تکبر کی بات اور اس کے اسباب پر آپ نے غور کیا، تو جہاں مال دولت حسن و جمال علم اولاد گھر بار بینک بیلنس یہ ساری چیزیں ہیں، وہاں ایک اور خاص چیز بھی ہے اور وہ ہے عبادت، ریاضت۔ عبادت اور ریاضت کی وجہ سے بھی کبھی آدمی میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں اور سامنے والے کو وہ حقیر جاننے لگتا ہے، سامنے والے کو وہ ہلکا جاننے لگتا ہے۔ برا مت مانیے گا، بعض لوگ تو بڑے بڑے بزرگان دین سے متعلق اپنے آپ کو جوڑنے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی عالم دین کو دیکھا بغیر امامے کے نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ ان کو اپنے سے بھی حقیر جاننے لگتا ہے کہ دیکھو یہ تو امامہ بھی نہیں لگاتے، یہ تو یہ بھی نہیں کر رہے، یہ تو یہ بھی نہیں کر رہے۔ یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جس کے متعلق آپ کا نفس بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے اور شیطان بھی حملہ کر سکتا ہے، کہ جب آپ عبادت و ریاضت میں لگ جائیں گے تو سامنے والے کو کہیں ایسا نہ ہو حقیر جاننے لگ جائیں، اور سامنے والا کس شان کا مالک ہے معلوم بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا، اور آدمی کے سارے اعمال اکارا چلے جاتے ہیں۔ لہذا عبادت کے معاملے میں آخرت کے گھر کو صحیح رکھنے کے لیے جہاں اور باتیں ضروری ہیں، وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ آدمی کے اندر تکبر نہ ہو اور عاجزی اور انکساری ہو۔ اب اعتکاف میں جب آپ سب حضرات جمع ہیں، کوئی کسی عمر کا ہے، کوئی کسی عمر کا ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی تعلیم ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، لیکن سب سے زیادہ تعلیم یافتہ تو وہ شخص ہے جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اور کوئی بہت زیادہ انگلش ٹھونک رہا ہو، بہت زیادہ جناب عربی بتا رہا ہو، بہت زیادہ شعر و شاعری کر رہا ہو، اور اس کے اپنے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی میں تم سے اعلیٰ ہوں، تم میرے سامنے کچھ نہیں بیچتے، تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس بات سے توبہ کرے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ، وہ نہیں چاہتے جن کے لیے اللہ نے آخرت کا گھر تیار کر رکھا ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا، وہ بلندی نہیں چاہتے، وہ تو عاجزی اور انکساری میں رہنا چاہتے ہیں۔ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا، اور زمین میں فساد بھی نہیں کرتے۔ بزرگان دین اولیاء کاملین کہ آپ معاملات پڑھیں، واقعات پڑھیں اور دیکھیں، مشاہدہ کریں، تو بزرگان دین کے بارگاہ میں مسائل آئیں تو وہ جلدی سے حل ہو جاتے ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ فساد ہو۔ جس گھر میں بڑوں کی بات مانی جاتی ہو اس گھر میں فساد نہیں ہوتا، اور جس گھر میں بڑوں کی بات نہیں مانی جاتی ہو اس میں فساد ہوتا ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت میں تو بڑوں کی بات مانی جاتی ہے، ہم سب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کے مقلد ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا ویسے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اس سے ہٹ کر دیکھیے تو کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا۔ اب یہاں پر فساد جب ہوگا، جب کوئی شخص اپنے آپ کو ہی بڑا ماننے لگ جائے، ظاہر ہے کہ آپ سے ہم سے بڑے لوگ موجود ہیں، وہ جو ہمیں نصیحت کریں، وہ جو ہمیں حکم دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر گامزن رہیں، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں۔ جب آدمی دینی ماحول میں آتا ہے اور کچھ تھوڑا بہت پڑھتا ہے، معلومات کرتا ہے، اب جیسے آپ یہاں پر ہیں، آپ نے بے شمار نشستیں پائیں، تقریریں سنی، علماء کے خطابات سنے، تو ہو سکتا ہے پھر شیطان یہ حملہ کرے، باہر نکلنے کے بعد آپ سوچنے لگ جائیں اب تو آدھا عالم میں خود بھی ہو گیا ہوں، کیا ہو گیا بھائی، ارے اعتکاف کر کے آ رہا ہوں، تمہیں کیا پتا، صبح بھی سنتے تھے، شام کو بھی سنتے تھے، رات کو بھی سنتے تھے، اب تم بتاؤ تمہیں یہ پتا ہے، اب تم بتاؤ تمہیں یہ پتا ہے، اب تم بتاؤ فلاں چیز تمہیں پتا ہے، فلاں مسئلہ تمہیں پتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ عزیزان گرامی، علم حاصل کرنا یہ علم حاصل کرنا نہیں ہے۔ اگر کسی نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ لوگوں کو زج کرے گا، لوگوں کو ڈھیر کر دے گا، تو یہ علم حاصل کرنا بیکار ہو جائے گا۔ اور اگر یہاں سے جانے کے بعد لوگوں سے یہ کہا جائے کہ الحمدللہ وہاں اعتکاف میں ہم نے یہ بھی سنا تھا، آپ بھی سنیے، آپ کو بھی فائدہ ملے گا، آپ کو بھی اس سے رہنمائی ملے گی، والے کا دل خوش ہو جائے گا اور وہ آپ کی بات سنے گا۔ اور جہاں کہیں آپ نے باہر نکلنے کے بعد یہ کہا، تمہیں کیا آتا جاتا ہے، میں تو 10 دن لگا کر آ رہا ہوں، تو یہ مت کہیے گا کہ 10 دن لگا کر آ رہا ہوں، یہ کون لوگ کہتے ہیں، دوسرے والے کہتے ہیں یا تیسرے والے کہتے ہیں؟ تو لہذا یہ کہیے گا کہ الحمدللہ اعتکاف کی برکتیں حاصل ہو جائیں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو لے کر آئے گا ہمارے پاس نیکی، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا تو ہم اسے 10 کر دیں گے۔ ایک اعتکاف لے کر آئے گا تو 10 اعتکاف ہو جائیں گے، اور 10 اعتکاف لے کر آئے گا تو، 100 لے کر آئے گا تو۔ تو عمر میں اگر کسی نے 10 اعتکاف کیے ہیں، کسی نے 20 کیے ہیں، کوئی کہتا ہے الحمدللہ یہ میرا 36واں اعتکاف ہے، کوئی کہتا ہے 35واں اعتکاف ہے، اب بتانے والے کی اپنی نیت ہے کہ کیوں بتا رہے۔ جیسے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو جہاز میں بتانے لگتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ 25ویں مرتبہ جا رہا ہوں، ہر سال جاتا ہوں، ہر 6 مہینے بعد جاتا ہوں۔ تو یہ جانا آنا، یہ اعتکاف کرنا، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر لوگوں کو تعداد بتانی ہے اور گنتی کروانی ہے تو پھر وہ اللہ کے لیے تو نہیں ہوا، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں ہوا، وہ تو پھر لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے ہو گیا۔ تو من جاء بالحسنۃ، جو لے کر آئے گا، نیکی تو کر لی دنیا میں، اب لے کر بھی جانا ہے ساتھ میں، یہ نہیں کہ یہیں چھوڑ کے چلا جائے آدمی۔ تو چھوڑ کر کیسے جائے گا؟ جب یہیں کے لوگوں کو بتا دے گا کہ بھائی اتنے جناب وہاں پر پروگرام کیے تھے اور وہ تو سونا ہی نہیں دیتے تھے، ساری رات لگا کر رکھتے تھے بالکل، اور ہم بھی لگے رہتے تھے۔ لہذا عزیزان محترم، جو عبادت کی ہے رمضان المبارک میں اپنی زندگی میں، وہ آپ کو پتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کتنی عبادت کی ہے؟ کسی دوسرے کو بتانے سے عبادت کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تو سب آج یہ عہد کر لیں کہ اعتکاف سے نکلنے کے بعد کسی کو یہ بتائیں گے نہیں کہ بھئی اتنی ہزار مرتبہ میں نے تسبیحات پڑھی تھیں، میرا تو منہ خشک ہو جاتا تھا بالکل پڑھتے پڑھتے، تو تمہیں کیا معلوم وہاں تو لوگ پان کھا رہے تھے، کوئی گٹکا کھا رہا تھا، میں اپنے لگا رہتا تھا نماز پڑھنے کے اندر۔ وہ بڑے مشکل سے پکڑ کے لاتے تھے لوگوں کو، بھائی اب تو تہجد پڑھ لو، لیکن میں تو نوافل پڑھتا رہتا تھا، اس کے بعد تہجد بھی پڑھ لیتا تھا۔ یا لوگ پوچھیں گے کہ بھائی کیا اعتکاف میں، ایک صاحب تو بتانے لگے کہ میکینک کی دکان تھی وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے، تو کوئی صاحب ملنے کے لیے گئے ان سے تو وہ ناراض ہو گئے بہت، تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو کہا ان سے ملنے کے لیے مت جانا، ناراض ہو جاتے ہیں وہ، کہنے ہاں بھائی ظاہر ہے اعتکاف میں بیٹھے ہیں عبادت میں مصروف ہوں گے اس لیے ناراض ہو رہے ہیں، ارے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے دو تکیے لگا کے آرام سے سو رہے ہیں اور اگر تم جاؤ گے تو ناراض ہو جائیں گے، لہذا انہوں نے اپنے ملنے کا ایک وقت طے کیا ہوا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں، ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال سوتے تو سارے سال ہیں، اعتکاف میں تو اسی لیے آئے ہیں، کچھ جاگیں کچھ عبادت کریں، دل بیدار ہو جائے زندہ ہو جائے۔ بعد میں بھی لوگ عید والے دن سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھیں گے، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہاں کا کیا تھا اعتکاف، بلکہ کوئی عید ملنے کے لیے آئے گا تو اما خود ہی بتائیں گے ارے ماشاءاللہ اعتکاف کیا تھا اس نے، اعتکاف کیا تھا۔ تو ہر نماز کو بھی بتایا کریں، پھر ماشاءاللہ بھی نماز پڑھی اس نے ظہر کی، ماشاءاللہ آج فجر کی بھی نماز پڑھی ہے۔ اپنے آپ کو ہم اس طریقے سے بنائیں کہ جو عبادت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہے، ذرا سا بھی اگر کسی کو کچھ پتہ لگے گا کہیں ایسا نہ ہو عبادت میں خلل واقع ہو جائے۔ ہاں لیکن ایک طور پر بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ بھئی میں نے اعتکاف کیا تھا مصلح الدین گارڈن میں، مصلح الدین مسجد میں، اللہ کا شکر ہے بڑا ذوق آیا شوق آیا، نیت یہ ہو کہ بھائی اب کے سے آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا اعتکاف میں، اگر اس نیت سے بتائیں گے تو فبہا صحیح ہے، اور اگر اس نیت سے بتائیں گے کہ وہ اپنی انگلی دانت میں دبا لے ارے واہ بھائی اتنی عبادت کری ہم تو دنگ رہ گئے، اتنے مرتبہ قرآن ختم کیا، اتنے ہزار نوافل پڑھے، اتنے درود شریف پڑھے، لہذا اس میں حدیث شریف ثبوت کے طور پر ہے، دلیل کے طور پر، قاری قرآن قیامت میں لایا جائے گا، حافظ قرآن لایا جائے گا، مجاہد لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہوں نے دنیا کے لیے یہ عمل کیا تھا لہذا اب ان کا کوئی آخرت میں حصہ نہیں، دنیا کے لیے کیا تھا انہوں نے۔ تو اعتکاف دنیا کے لیے کیا ہے یا اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو لہذا کسی کو بتانے کی ضرورت میرے خیال میں پیش نہیں آنا چاہیے۔ یا میں جناب عید والے دن سبوں کو بتاتا رہا ہوں کہ میں شاہ صاحب کی مسجد میں گئے تقریر کرنے کے لیے، میں وہاں گیا تقریر کرنے کے لیے اور یہاں گیا تقریر کرنے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یہ نیکی کر لی اعتکاف کی، بس اب اس کو سنبھال کر رکھو، چھپا کر رکھو، جتنا بتاتے جاؤ گے یہ نیکی کم ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صاحب عمرے پر گئے تو ایک عمرہ کر کے آتے، سر مڈا کر آتے دوبارہ عمرہ کرنے چلے جاتے، دوسرا کر کے آئے، تیسرا کرنے کے لیے چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا بھائی بیمار پڑ جائیں گے ذرا خیال کریں، تو وہ ناراض بھی ہونے لگے۔ کسی نے ان سے پوچھا بھائی آپ اتنا کیوں وہ کر رہے ہیں، روزانہ ایک عمرہ کر لیا کریں۔ کہنے کہ گھر والے پوچھیں گے تو تم جواب دو گے، گھر والے پوچھیں گے بھائی کتنے عمرے کیے، میں کہوں گا تین عمرے کیے، تو گھر والے تم ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے وہاں کیا کرتے رہے تم، لہذا جا کر بتائیں گے ہاں بھائی کم سے کم 50 عمرے کیے، تو کچھ اچھا بھی لگے گا بولتے ہوئے۔ اور یہ تو بچوں کے اندر ایک عام فہم میں یہ بات پائی جاتی ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا نابالغ، جیسے یہ بیٹھے ہیں سامنے، دو چار روزے رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کوئی آئے مہمان ملنے کے لیے تو اس سے پوچھتے تم نے کتنا روزہ رکھا، روزہ ہے یا نہیں رکھا، میرا تو روزہ ہے، میں نے تو 4 روزے رکھے۔ اگر وہ اس نے کہیں بتا دیا 6 روزے، تو بچوں کے اندر ایک یہ اچھی صفت بھی ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے میں حرص کرتے ہیں کہ اگر اس نے 6 روزے رکھے اب میں 7 رکھوں گا، اب میں 8 رکھوں گا، تو اس معاملے کے اندر تو یہ عزیزان گرامی ہو سکتا ہے کہ رش کرے آدمی، لیکن کسی کو اس لیے بتانا کہ وہ وحوا کرے اور اس پر ہمارے تقوی اور طہارت کا سکہ بیٹھ جائے، اس لیے نہیں. من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا، نیکی کو سنبھال کر رکھو، کثرت سے درو شریف پڑھیں، بلند آواز سے درو شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک و سلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. درو شریف کے بے شمار فضائل ہیں، آپ یہاں بھی کثرت سے درو شریف پڑھیے، یہاں سے جانے کے بعد بھی درو شریف کا وظیفہ رکھیں، ورد رکھیں. جو درو شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا. الحمدللہ اہل سنت و جماعت جتنے کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں کوئی بھی نہیں پڑھتا. ہمارے یہاں جتنے کثرت سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے کوئی بھی نہیں پڑھتا. تو ظاہر ہے جو درو شریف نہیں پڑھے گا جنت کا رستہ بھول جائے گا. ایک رستہ بھولے گا کوئی دوسرا رستہ اس کو یاد ہوگا، اس طرف چلا جائے گا. لہذا جنت کا راستہ تو اہل سنت کو یاد ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. اب درود و سلام کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ جیسے روزانہ آپ 3 مرتبہ کھانا پینا کرتے ہیں، 5-6 گھنٹے سوتے ہیں، تو کچھ وظیفہ درو شریف کا بنائیے کہ اتنی بار میں روزانہ درو شریف پڑھوں گا. حدیث شریف میں فرمایا جو 100 بار درو شریف پڑھے جب بھی موت آئے گی اسے شہادت کا رتبہ ملے گا. روزانہ 100 بار درو شریف پڑھنے والے کے لیے یہ ہے. اسی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنائیے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا وظیفہ اتنا شاندار ہے کہ مشائخ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اپنے الگ الگ مریدوں کو وظائف دیتے ہیں. قادریہ کے کچھ ہیں، چشتیہ کے کچھ ہیں، نقشبندیہ کے کچھ ہیں، سہروردیہ کے کچھ ہیں، لیکن تلاوت قرآن مجید میں سب عزیزان گرامی ایک ہیں کہ ہر شیخ کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو. اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بعض لوگ تو پہلا سپارہ پڑھتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، ایک آدھ مہینہ گزرتا ہے پھر کوئی کہتا ہے تو پھر پڑھ لیتے ہیں پہلا سپارہ، پھر رکھ دیتے ہیں پھر پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت اس انداز میں کریں کہ کم از کم مہینے میں ایک ختم قرآن ہو جائے، 2 مہینے میں ہو جائے، 3 مہینے میں ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت کی اپنی برکت تاثیر ہے، رحمت اور برکتیں ہیں. تو پورا قرآن مجید جب تلاوت کرتا ہے تو میرے شیخ حضور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی برکاتی نوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے تو 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. لہذا کل ختم قرآن ہوگا، یہاں بھی ختم قرآن ہوگا، اس دعا میں 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو یہ دعا، ہر دعا بہت اہمیت کی حامل ہے، تو اس دعا کو بہت غنیمت جانیے. لیکن آپ جب روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو 2 مہینے 3 مہینے میں تو ختم قرآن ہوگا، تو آپ کو پھر نصیب ہو جائے گا وہ موقع کہ 4000 فرشتے آمین کہنے والے ہوں اور آپ دعا کر رہے ہوں، تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں. اور جیسا کہ دعا کے باب میں فرمایا کہ دعا بڑے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، افطار کے وقت، سحر کے وقت، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے اوقات ہیں. بہرحال تو اعتکاف سے یہاں سے جانے کے بعد اور بھی بہت ساری چیزوں پر توجہ رکھنی ہے کہ جو ایک عبادت کا سلسلہ با جماعت نماز پڑھنے کا سلسلہ جاری ہوا ہے وہ اعتکاف کے بعد بھی جاری رہے. دس دن آپ یہاں پر اعتکاف کرتے ہیں تو کتنی نمازیں باجماعت پڑھ لیتے ہیں؟ حساب کر کے بعد میں بتائیں گے کیا؟ 50 نمازیں ہوں گی، 10 × 5 = 50. اچھا، پھر اس کے بعد تکبیر اولا صفے اول، ٹھیک ہے نا؟ اعتکاف میں آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں تو پہلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں یا پیچھے بیٹھنا ہے؟ پہلی صفوں میں نا، تو یہاں سے اعتکاف مکمل کرنے کے بعد بھی اپنی روٹین یہی رکھنی ہے کہ پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کر لی جائے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بن جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے نماز اس کی قضا ہوتی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے، اگر کسی دن دیر ہو بھی گئی تو بھائی اتنی دیر ہوگی نا کہ ایک آدھ رکعت نکلی، دو رکعت نکلی یا جماعت نکل گئی، اپنی نماز پڑھ لے گا. لیکن جو شخص روزانہ جماعت نکال کے ہی پڑھتا ہو تو جماعت نکالنے والے لوگ تو اچھے نہیں ہیں. جماعت نکالنے والے لوگ اچھے ہیں؟ جماعت نکالنے والے لوگ اچھے ہیں؟ نہیں اچھے. تو لہذا با جماعت نماز پڑھیے، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیے، جماعت مت نکالیے. اور نماز کی اہمیت کو جانیے کہ نماز کو ہلکا مت جانیے. پڑھی تو پڑھی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی، اس کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ظہر بھی پڑھیں گے، عصر بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے. خدا نخواستہ کبھی فجر چھوٹ جائے جماعت، یا آپ نماز نہ پڑھ سکے اللہ نہ کرے، تو پھر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ارے جب فجر نہیں پڑھی تو اب ظہر کیا پڑھیں، ظہر نہیں پڑھی تو عصر کیا پڑھیں. اگر کبھی جلدی جلدی میں صبح ناشتہ نہیں کر سکیں، کہیں جانا ہو تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتے کیا؟ ارے بھائی ناشتہ نہیں کیا، اب دوپہر کا کھانا کیا کھائیں؟ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تو رات کا کھانا کیا کھائیں؟ نہیں، وہ تو پہلے کہتا ہو بھائی صبح ناشتہ نہیں کیا، اب تو جلدی لاؤ. تو آدمی کو ایسی تڑپ ہونا چاہیے، ایسی پھڑک ہونا چاہیے نماز کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، کہ کل جب میرا نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز قضا ہو یا نماز کی جماعت اس کے ساتھ ادا نہ ہو. اس میں کتنا فرق آئے گا. جن لوگوں کو ڈیوٹی پر پہنچنے پر پابندی سے پہنچنے پر کچھ الگ سے کچھ پیسے ملتے ہیں پابندی ڈیوٹی کے، تو وہ لوگ کتنی پابندی کے ساتھ جاتے ہیں. لہذا ہم دین کو عزیزان گرامی ہلکا نہ جانیں اور نماز کی پابندی رکھیں. اور اسی طریقے سے آخری بات کہتا ہوں اور گفتگو ختم. یہاں سے جانے کے بعد اخلاق اتنا شاندار ہونا چاہیے کہ گھر والے کہیں ہاں واقعی اعتکاف کر کے آیا ہے. یہ نہیں کہ جس دن صبح ہوئی اسی دن بھائی سے پڈا ہو گیا، امی سے لڑائی ہو گئی، بلکہ کسی وقت بھی نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے جانے کے بعد پتہ لگنا چاہیے کہ ہاں بھائی کچھ بچہ سیکھ کر آیا ہے، کچھ تعلیم حاصل کی ہے، بزرگان دین کی برکتیں ملی ہیں. تو لہذا اخلاق بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کرنا چاہیے ہم سب کو، تاکہ لوگ اخلاق کی برکت سے بھی مذہبی ماحول کی طرف آ جاتے ہیں. اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے بے شمار پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. جو شخص اچھے اخلاق والے سے ملے تو اچھے اخلاق کیسے ہونا چاہیے؟ عید کے دن کوئی ملنے کے لیے آیا، او بھائی یار دماغ خراب مت کرو، 10 دن تو وہاں جاگتے رہے، ابھی کیا جاگتے رہیں گے، اب تو سوئیں گے. تو بھائی عید کے دن جو آپ کے مہمان ملنے کے لیے آئے ہیں، اخلاق یہ ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے مل لیں. یہ نہیں کہ آدھے آدھے ہاتھ ملا رہے ہیں، معانقہ بھی نہیں کر رہے، ارے بھائی 10 دن تک بالکل نہیں سویا، دوڑا بالکل جاگتے رہے، اب تو سونا ہی سونا ہے. لہذا یہ دیکھنے میں آتا ہے لوگ عید والے دن جس انداز میں ملتے ہیں، ایک رشتہ دار اتنے دور سے آیا ملنے کے لیے، لوگ اس سے صحیح طور پہ نہیں ملتے، کہتے ہیں بھائی ساری رات کاروبار کرتے رہے، ساری رات یہ کام کرتے رہے، ابھی تو بڑی نیند آ رہی ہے، تم اتنی جلدی آ گئے، تم تو شام کو آتے، کیا گاؤں میں رہتے ہو کیا؟ نہ جانے کس کس قسم کی باتیں. تو آنے والا شخص جب ملے تو ایسے انداز میں ملے کہ دوبارہ اسے ملنے کی خواہش ہو، دوبارہ ملنا چاہے. یہ نہیں کہ ارے بھائی اب آئندہ تمہارے گھر کون آئے گا، تمہاری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا میں. لہذا ایسے انداز میں ہمیں اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں دوست و احباب سے ملنا ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں بھائی کوئی اس کے اندر تکبر نہیں آیا، عاجزی انکساری ہے. آپ جتنی دیر اس کے ساتھ رہیں بیٹھیں اس بات پر غور کریں کہ مذاق جھوٹ دل آزاری نہ ہو. جتنی دیر بیٹھیں کم از کم آپ اس کو ایک حدیث یا دو حدیث یا ایک مسئلہ یا دو مسئلے اسے ضرور بتا دیں کہ بھائی میں نے یہ سیکھا تھا، آپ بھی ذرا سن لیں، میں نے یہ کام، میں نے یہ حدیث سنی تھی، میں نے یہ واقعہ سنا تھا، میں نے یہ سنا تھا، آپ بھی سن لیں. بس ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جیتے وہی ہیں جو پیارے مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، ہم سب حضور کے نام لیوا ہیں، غوث اعظم کے نام لیوا ہیں. لہذا ہمیشہ جینا چاہتے ہو اور جیتی وہی قومیں ہیں جو اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں گے ہما وقت تو انشاءاللہ دنیا میں بھی جیئیں گے، قبر میں بھی جیئیں گے، حشر میں بھی جیئیں گے، آخرت میں بھی جیئیں گے. لیکن جو لوگ دنیا میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے غافل ہو جاتے ہیں اور حضور کا نام کو چومنا بھی پسند نہیں کرتے، حضور کے نام سے ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشی کے آثار نظر نہیں آتے، عزیزان گرامی ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. زندہ دل لوگ کیا کرتے ہیں؟ نعرہ رسالت. زندہ دلان کا یہ حال ہے کہ جیسے ہی ان کے سامنے آقا کا نام لیا جائے وہ فوراً اپنے آقا کے نعرے لگاتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاء. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وكشف الأحزان وسرورها صلى الله عليه وسلم. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اپنے پیارے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے پیر و مرشد کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، قبلہ شاہ صاحب کی برکتوں سے مالا مال فرما، قاری مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. الہی ہمارے ابا اجداد کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. حضور قبلہ شاہ صاحب کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما، اہل سنت کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما، حاسدین کے حسد سے، شرعین کے شر سے محفوظ فرما. یا الہی اپنے خاص رحم و کرم سے ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما، شہر کراچی کو سلامتی عطا فرما، اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما. آمین آمین آمین. بجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھ گنہگار کو یاد رکھیے گا.